بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ واللیل کی آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اسی طرح ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں آپ ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیے گئے مختلف پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں. ہماری اس ویب سائٹ پر سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی, جن میں لائیو پروگرام بھی شامل ہیں, اور ٹاک شوز, دستاویزی فلمیں, ڈرامہ سیریل اور مختلف سیاسی سماجی مسائل پہ دوسرے پروگرام بھی موجود ہیں. آپ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں, ملاحظہ کر سکتے ہیں, جس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس کچھ اس طرح ہے, urdu.sahar.tv.ir. اور رات کی نشریات میں پروگراموں کی تفصیل کچھ اس طرح رہے گی. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد سن سکیں گے آپ پروگرام اسلام پلس, اور آخر میں پیش کی جائے گی دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوری ایران میں سالانہ ذوالفقار فوجی مشقیں جاری ہیں. محاذ استقامت کے شہید کمانڈروں کی تیسری برسی کے موقع پر فتح کے شہید کمانڈروں کی فداکاری کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عراق میں موصل کے عوام نے ایک بڑا جلوس نکالا. سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے قتل و شہادت کے کیس کا بین الاقوامی سطح پر نیز قانونی طور پر پیروی کرنے والی خصوصی کمیٹی کے چیئرمین نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کا قتل کیس اپنے آخری مرحلے کے بہت قریب پہنچ گیا ہے. پاکستان کے ساحلی علاقے گوادر میں 5 دن کی شٹر ڈاؤن ہڑتال اور پر تشدد مظاہروں کے بعد حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے ہیں. کانگریس پارٹی کے سابق صدر نے بھارت جوڑو یاترا کو توقع سے زیادہ کامیاب قرار دیا ہے, اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی علاقوں میں سینئر حکومت کی غاصبانہ حیثیت کے بارے میں بین الاقوامی عدالت انصاف کی جانب سے جاری کیے جانے والے حکم کے بارے میں فلسطین کی درخواست کو اکثریت آرا سے منظور کر لیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران میں سالانہ ذوالفقار فوجی مشقیں جاری ہیں. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ان مشقوں میں کمانڈو فورس, توپ خانے اور بختر بند گاڑیوں کی بریگیڈ, جاسوسی اور حملہ آور ڈرون طیاروں, آرمی ایویشن اور ٹینک بریگیڈ کی تمام صلاحیتوں کو آزمایا گیا, اور مختلف نوعیت کے ڈیزائن شدہ مشن کے دوران فرضی اہداف کو نشانہ بنا کر مکمل طور پر تباہ کر دیا. قابل ذکر ہے کہ سالانہ ذوالفقار فوجی مشقوں کے دوران اسلامی جمہوری ایران کی فضائیہ کے اسکواڈرن نے بھی فرضی دشمنوں کے ٹھکانوں اور متحرک اہداف کو مسمار کر دیا. ذوالفقار فوجی مشقوں کے دوران ڈرون طیاروں کی مدد سے میدان جنگ اور فرضی دشمن کی تنصیبات کی تصاویر لی گئیں, اور ان تصاویر کو براہ راست فوجی کمان کے لیے بھیجا گیا, جہاں سے میزائلوں اور توپوں سے ان اہداف کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا. قابل ذکر ہے سالانہ ذوالفقار فوجی مشقیں بحیرہ عمان, مکران کے ساحلی علاقوں بحیرہ عمان اور شمالی بحر ہند میں ہو رہی ہیں. ایران کی ایئر ڈیفنس فورس کی جانب سے اغیار کے طیاروں کو دی جانے والی وارننگ اور اس کے بعد فضائیہ کے قرار ڈرون طیاروں کی کارروائی جنگی اور بغیر پائلٹ کے طیاروں کی پرواز کے بعد اغیار کے طیارے اپنا راستہ تبدیل کرنے اور فوجی مشقوں والے علاقے کی فضا سے رائے فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایرانی فوج کی ذوالفقار فوجی مشقوں کے دوران اغیار کے جاسوسی طیاروں نے ایران کی ان فوجی مشقوں کے بارے میں اطلاعات جمع کرنے کی غرض سے فوجی مشقوں والے علاقے کی فضا میں داخل ہونے اور جاسوسی کی کارروائیاں انجام دینے کی کوشش کی۔ ان جاسوس طیاروں میں اغیار کے مختلف قسم کے طیارے اور ڈرون شامل تھے۔ یہ طیارے جیسے ہی فوجی مشقوں والے علاقے کی فضا کے قریب پہنچے، ایران کی ریڈار سسٹم نے ان کا پتہ لگا لیا اور پھر ان طیاروں کو وارننگ جاری کر دی گئی۔ اغیار کے ان طیاروں نے نیچی پروازیں کر کے اطلاعات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ فوجی مشقوں والے علاقے میں تعینات ایران کے کرار ڈرون طیارے نے پرواز بھری اور کارروائی سے قبل ہی اغیار کے طیارے فرار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اغیار کا EP3 طیارہ جیسی ایران کی فضائی حدود اور دفاعی سسٹم کی رینج کے قریب ہوا، فوری طور پر وارننگ جاری ہوئی اور یہ طیارہ ایرانی حدود میں فوجی آمادگی اور دفاعی سسٹم کے الرٹ ہونے پر علاقے سے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ محاذ استقامت کے شہید کمانڈروں کی تیسری برسی کے موقع پر شہید کمانڈروں کی فداکاری کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عراق میں موصل کے عوام نے ایک بڑا جلوس نکالا۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق محاذ استقامت کے شہید کمانڈروں کی تیسری برسی کی مناسبت سے عراق کے شہر موصل میں ایک پروگرام منعقد ہوا، جس کے شرکاء نے شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی مہندس کی راہ کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے تسلط پسند استکباری طاقتوں کے مظالم کا مقابلہ کیے جانے پر تاکید کی۔ مظاہرے کے شرکاء نے ماضی استقامت کے شہید کمانڈروں کی تصاویر اپنے ہاتھوں میں لے رکھی تھی۔ ان شرکاء نے کمانڈروں کے علامتی تابوت اٹھانے کے ساتھ ان فداکار کمانڈروں کے خلاف امریکی وحشیانہ جارحیت کی بھی مذمت کی۔ اس موقع پر بدر تنظیم کے سیکرٹری جنرل ابو زینب عطائی نے اس جلوس کو شہید کمانڈروں کی یاد اور ان کی فتح کا جلوس قرار دیا اور دہشت گردی کے خلاف ان کمانڈروں کے تاریخی کردار کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عراقی پارلیمنٹ کے رکن واد محمود قدو نے کہا کہ عراق کے تمام پارلیمانی گروہ باطل کے مقابلے میں حق کی فتح کے اس گراں قدر کمانڈروں پر امریکی وحشیانہ جارحیت کی مذمت کرتے ہیں کہ جنہوں نے عراق کی سربلندی اور غاصبوں کو ملک سے باہر کرنے میں اپنے خون تک کا نذرانہ پیش کر دیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے قتل و شہادت کے کیس کا بین الاقوامی سطح پر نیز قانونی طور پر پیروی کرنے والی خصوصی کمیٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کا قتل کیس اپنے آخری مراحل کے بہت قریب پہنچ گیا ہے۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی قد فورس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی کے کیس کی بین الاقوامی سطح پر قانونی پیروی کرنے والی خصوصی کمیٹی کے چیئرمین عباس علی قد خدائی نے مغربی ایشیا کے علاقے میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مہم سے متعلق خصوصی نشست میں کہا ہے کہ امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کا قتل کر کے تمام بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی دھجیاں اڑائی ہیں اور وحشیانہ بین الاقوامی جرم کا ارتکاب کیا جس کے لیے وہ جواب دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کے اعلیٰ عہدیدار کی حیثیت سے بین الاقوامی شخصیات کا تحفظ اور ان کا احترام کیا جانا نہایت ضروری ہوتا ہے، مگر امریکیوں نے سپاہ پاسداران کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کے سلسلے میں وحشیانہ ترین جرم کا ارتکاب کیا اور انہیں اپنے اس جرم کی سزا بھگتنا ہوگی۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے بھی سپاہ پاسداران کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی شخصیت کے یہ پہلو محاذ استقامت کو ہمیشہ توانائی فراہم کرتے رہیں گے۔ سپاہ پاسداران کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی شخصیت کے موضوع پر مغربی ایشیا کے علاقے میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مہم سے متعلق تہران میں منعقدہ اس خصوصی نشست میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی کی شخصیت مختلف پہلوؤں کی حامل تھی۔ انہوں نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی سید علی خامنائی کے فرمان کے مطابق شہید سلیمانی کی شخصیت کے مختلف پہلو اور درحقیقت ان کا مکتب قابل غور و تحقیق ہے۔ پاکستان کے ساحلی علاقے گوادر میں 5 دن کی شٹر ڈاؤن ہڑتال اور پرتشدد مظاہروں کے بعد اب حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق گوادر کے مختلف علاقوں میں بازار کھل گئے ہیں اور حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ گوادر کے ڈپٹی کمشنر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی دستوں نے عوام کے تعاون سے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ اقدامات انجام دیے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق کاروباری مراکز دوبارہ کھل گئے ہیں اور بندرگاہی نیز شہری سرگرمیاں دوبارہ بحال ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں ہفتہ وار مہنگائی میں 29.30% کا ریکارڈ اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان کے ادارے شماریات کے مطابق مہنگائی کی پیمائش کے اساس قیمت انڈیکس میں بتایا گیا ہے کہ 29 دسمبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں ہفتے وار مہنگائی کی شرح 29.30% ریکارڈ کی گئی۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق گزشتہ ہفتے توانائی کی قیمتوں میں کمی کے باوجود اشیاء خوردونوش بالخصوص آٹے اور سبزیوں کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کھانے پینے کی جن چیزوں کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ان میں سب سے اوپر پیاز ہے، جس کی قیمت میں 498.08% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا کو توقع سے زیادہ کامیاب قرار دیا۔ سنیچر کو دہلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بھارت جوڑو یاترا کے قائد راہل گاندھی نے کہا کہ یاترا کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی اور آر ایس 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 نے ان پر جو تنقید کیا اس میں اس کی بنیادی سوچ کی تقویت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سچائی کے راستے پہ چل رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ کوئی بھی پروپیگنڈا سچائی کو نہیں چھپا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک انہیں بدنام کرنے کی مہم پر 5,000 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ وہ بھارت جوڑو یاترا کے ذریعے ملک کو جوڑنے اور سماج سے نفرت اور تشدد کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اس مقصد کی راہ میں وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بھارت جوڑو یاترا کے ذریعے ہم وطنوں کو زندگی کا نیا طریقہ دینا چاہتے ہیں۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ انہیں صرف اس لیے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ طریقہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی علاقوں میں صہیونی حکومت کی غاصبانہ حیثیت کے بارے میں بین الاقوامی عدالت انصاف کی جانب سے حکم جاری کیے جانے کے بارے میں فلسطین کی درخواست کو اکثریت آرا سے منظور کر لیا ہے۔ ماہ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کی اس درخواست کو قبول کر لیا ہے کہ فلسطینی علاقوں پر صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے کی قانونی حیثیت کے بارے میں بین الاقوامی عدالت انصاف کی جانب سے کوئی حکم جاری کیا جائے۔ اس درخواست کو 26 مخالف ووٹوں کے مقابلے میں 87 موافق ووٹوں سے منظوری دی گئی، جبکہ 53 ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مندوب نے اس درخواست کو منظور کیے جانے کی قدردانی کی ہے اور کہا ہے کہ فلسطینی علاقوں پر غاصبانہ قبضے اور ان علاقوں میں فلسطین کی حاکمیت کی خلاف ورزی کیے جانے کے بارے میں بین الاقوامی عدالت انصاف کی جانب سے حکم سنائے جانے کی اشد ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے یہ اقدام ایسی حالت میں عمل میں لایا گیا ہے کہ ایک روز قبل ہی صہیونی کابینہ تشکیل پائی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی چوتھی کمیٹی نے فلسطین کی اس درخواست پر بین الاقوامی عدالت انصاف سے فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے غاصبانہ قبضے اور فلسطین کی قومی حاکمیت کی جاری خلاف ورزیوں پر قانونی حکم سنائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ غرب اردن میں فلسطینی مجاہدین کی منہ توڑ جوابی کاروائیاں غاصب صہیونی حکومت کی جار فوج کی سب سے بڑی تشویش میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ غرب اردن میں فلسطینی مجاہدین کی مثالی استقامت غاصب صہیونی حکومت کے لیے بد سے بدتر صورتحال میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور اس حقیقت کا خود صہیونی فوج بھی انکار نہیں کر پا رہی ہے۔ غرب اردن میں فلسطینیوں کی تحریک استقامت کے مجاہد سپاہی اپنی جان فشانی اور مؤثر اور جرت مندانہ منہ توڑ جوابی کاروائیاں انجام دے کر غاصب صہیونی حکومت کی جار فوج کے خوف و راس اور ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ماسکو مغرب کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ یوکرینی عوام کو روس کو کمزور یا ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ سال کی اپنی آخری تقریر میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے 2022 کو فیصلہ کن واقعات کا سال قرار دیا۔ انہوں نے اس سال کو روس کے مستقبل اور خود مختاری کے لیے تاریخی موڑ سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی خود مختاری ہے جس کی خاطر روس لڑ رہا ہے۔ پوتن نے کہا کہ مغربی ممالک برسوں سے روس کو جھوٹی نیک نیتی دکھانے کے ساتھ ساتھ انتہا پسند سفید فام نسل پرستوں نیو نازیوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ پوٹن نے کہا کہ یورپ اور امریکہ یوکرینی عوام کو استعمال کر کے روس کو کمزور اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنے چاہتے ہیں، جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری جانب روس کی پارلیمان کے بین الاقوامی شعبے کے سربراہ نے کہا ہے کہ مغربی مالک سر جنگ کو ختم کر کے روس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے منسک معاہدے کو بھی انہی کوششوں کا تسلسل قرار دیا۔ اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد سن سکیں گے آپ پروگرام اسلام پلس، اور آخر میں دعائے امام زمانہ سے ہم اپنی نشریات کا اختتام کریں گے۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، دنیا کے سے پہلے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے، انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ اردو ڈاٹ
sahar.tv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اس کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی کرے، کیا یہ ضروری ہے؟ حالانکہ انسان اپنی ضرورتوں کو بہتر سمجھ سکتا ہے، بالخصوص دور حاضر میں علم و ٹیکنالوجی کی بے انتہا ترقی کے باعث وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال جو اس سلسلے میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس کے دین کی، جبکہ عقل خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ پہلے سوال کا خلاصہ یہ۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے، وہ انسان کا خالق ہے، اسی نے دین کو بنایا ہے، اسی نے عقل کو بنایا ہے، وہ ہمیں ہم سے بہتر سمجھتا ہے کہ ہم کس طرح سے کمال کی حد تک پہنچ سکتے ہیں، کس طرح سے سعادت کے درجے پہ فائز ہو سکتے ہیں، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہماری عقل کا خالق ہے اور اسی نے یہ دین بھیجا ہے۔ اگر عقل اور آج کل جو ترقیاں کی جا رہی ہیں وہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری سعادت کے لیے، ہمیں کمال تک پہنچانے کے لیے کافی ہوتی، تو یقیناً اللہ انہی کو کافی سمجھتا اور ہمارے لیے دین، شریعت اور انبیاء کا انتظام نہ فرماتا۔ ہم سے بہتر ہمیں بنانے والا جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو سمجھتا ہے اور وہی عالم ہے حقیقت میں، اور اس کا علم بہت زیادہ وسیع ہے، لامحدود ہے، ہمارا علم ناقص ہے۔ وہ اپنے وسیع علم کے ذریعے سمجھتا ہے کہ ہماری عقل کہاں تک ہمیں رہنمائی کر سکتی ہے اور ہماری یہ ترقیاں کہاں تک ہمیں کمال کی منزل تک پہنچا سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ سوال غلط ہے کہ عقل کے ہوتے ہوئے، ان ترقیوں کے ہوتے ہوئے ہمیں اللہ کے دین کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ اور آئمہ یا انبیاء کے تعلیمات ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کے لیے کیا ضروری ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ اس کی ضرورتوں کو، اس کی تمام تر احتیاجات کو بہتر سمجھتا ہے۔ اس نے عقل کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے اور دین کو ہمارے لیے بھیجا ہے۔ عقل کافی ہوتی تو اللہ دین کو ہمارے لیے معین نہ فرماتا۔ دوسرے یہ کہ عقل ہماری محدود ہے، بہت سے حقائق کو سمجھتی ہے لیکن بہت سے حقائق کہ جزیات کو نہیں سمجھتی۔ جزیات کے سلسلے میں عقل ہماری یہ تشخیص نہیں دے سکتی کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ یہ وہ بات ہے صرف جو دین ہی نہیں کہتا بلکہ بڑے بڑے فلاسفہ، حکما اور دانش مندوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ عقل ایک حد تک حقائق کو جانتی ہے، تمام جزیات کو نہیں جانتی، اور عقل کو وحی کی مدد کی یقیناً ضرورت ہے، عقل کو دین کی مدد کی بہرحال ضرورت ہے تاکہ انسان سعادت تک پہنچ سکے اور کمال کو حاصل کر سکے۔ یہ بات اللہ جو انسان کا خالق اور عقل کا خالق ہے ہم سے زیادہ جانتا ہے، لہٰذا اس نے ہماری ہدایت کے لیے دین کی پیروی کو ضروری قرار دیا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید میں بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض دیگر متشابہ۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب عام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے تو پھر متشابہ آیتوں کا نازل ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ ہدایت کی نفی نہیں کرتی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعاً بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن میں متشابہ کا وجود کیوں پایا جاتا ہے، آیات متشابہ کی قرآن ملانے کی کیا ضرورت تھی۔ اصل میں اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ آیات متشابہ قرآن میں کیوں لائی گئی ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ جو الفاظ، جو کلمات ہم روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے معانی اور ہمارے مفہوم کو سمجھانے کے لیے ہیں، ہمارے عام معنی ہیں، ہمارے عام مفہوم ہیں، ان عام باتوں کو سمجھانے کے لیے یہ الفاظ کافی ہیں۔ لیکن اگر خالق کائنات کوئی ایسی بات کہ جو ان معنی اور ان مفاہیم سے ماورا اور بالا ہو، وہ خالق اکبر ایسی اہم بات کہنا چاہے تو پھر ان الفاظ میں گنجائش نہیں ہے کہ جو ان الفاظ میں وہ معنی اور وہ مفاہیم سمائے جا سکیں۔ مثال کے طور پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے قرآن کریم میں، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے اور خداوند عالم اس مفہوم کو ان الفاظ کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہے تو پھر کیسے ان الفاظ میں گنجائش ہو سکتی ہے؟ لہذا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا سایہ ان کے اوپر ہے۔ یا الی ربہا ناظرہ، تو اپنے رب کی طرف کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، منزہ، پاک و پاکیزہ ہے، اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اس کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف کو دیکھنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی نعمتوں اور رحمتوں کا نظارہ کرنے والے ہیں۔ خدا سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو خداوند عالم کان کے وجود سے منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، وہ کان نہیں رکھتا ہے، نہ وہ آنکھ رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق سمع و بصر ہے، وہ کانوں کا خالق ہے، وہ آنکھوں کا خالق ہے، وہ بغیر کان اور بغیر آنکھ کے سب کچھ دیکھ سکتا ہے، سب کچھ سن سکتا ہے۔ جو آوازیں ہیں وہ بغیر کان کے سنتا ہے، جو اشیاء ہیں وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آخرت کی باتیں خداوند عالم ہمیں بتلانے لگے تو ہم آخرت کی باتیں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ الفاظ ان معنی کو ادا کرنے سے عاجز ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب کسی بچے کو کے ذہن کو متحرک کرنا ہو تو پیچیدہ سوال اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں. اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اگر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ کرنا ہو پروردگار عالم کو تو کیسے کرے گا. لہذا قرآن کریم میں متشابہ آیات کو خداوند عالم نے رکھا ہے تاکہ جب لوگوں کو متشابہ آیات سمجھنے کی ضرورت پڑے تو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ کے در پر جائیں اور ان سے مدد حاصل کریں اور رہنمائی حاصل کریں.
اگر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف حجت خدا اور ہادی برحق ہیں تو حجت خدا اور ہادی کو چاہیے کہ لوگوں کے درمیان رہیں تاکہ لوگ ان کی امامت کے سائے میں ہدایت حاصل کر سکیں. لیکن جو امام مخفیانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو تو کائنات کو ایسے امام اور ہادی کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حجت خدا کے ظاہر ہونے کا مسئلہ اور اس کی ہدایت کا مسئلہ یہ بہت اہم ہے. حجت خدا اگر ظاہر ہوگا تو وہ ہدایت بشر ظاہری انداز میں کرے گا. لیکن یہ کہنا کہ اگر امام مخفی ہے امام غائب ہے تو اس کے وجود کا کیا فائدہ, یہ کہنا صحیح نہیں ہے. چونکہ امام کے وجود کا ایک فائدہ ہے ہدایت بشر, امام کے وجود کے اور بھی فوائد ہیں. مثلا روایات میں وارد ہوا ہے خود امام کے وجود سے کائنات باقی ہے. اگر امام کا وجود کائنات سے ختم ہو جائے تو یہ دنیا فنا ہو جائے گی. اور اس روایت کو ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا, اے اللہ کے نبی آپ کے اہل بیت کے بعد امت کی مثال کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس گدھے جیسی جس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو. لہذا امام کا ایک فریضہ ہے ہدایت بشر, لیکن خود امام کے وجود کا فائدہ یہ ہے اس کے وجود سے یہ کائنات باقی ہے. اور امام کے وجود ہی کی وجہ سے کائنات میں اللہ کی شناخت ہوتی ہے, اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور اس کی عبادت ہوتی ہے. شیخ صدوق علیہ الرحمٰ نے اپنے کتاب اعمالی میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت نقل کی کہ امام فرماتے ہیں جب سے اللہ نے جناب آدم کو اس دنیا میں بھیجا ہے زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی, چاہے وہ حجت ظاہری ہو یا وہ حجت باطنی ہو. یعنی حجت اللہ کبھی ظاہر بظاہر ہوتا ہے لوگوں اور عوام کے ساتھ ہوتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے حجت خدا کا وجود انسان کی نظروں سے غائب ہوتا ہے. پھر امام فرماتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا یعنی حجت خدا زمین پر نہ ہوتی تو اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی تھی. لہٰذا یہ کہنا کہ جو امام غائب ہے وہ لوگوں کی ہدایت کیا کرے گا, اور جب وہ ہدایت نہیں کرے گا تو اس کے ہونے کا کیا فائدہ ہے, یہ قول صحیح نہیں ہے. چونکہ امام کے فرائض میں سے اہم فریضہ ٹھیک ہے ہدایت بشر ہے, لیکن ہدایت بشر میں بھی ایک شرط مخفی اور پوشیدہ ہے. وہ یہ شرط ہے کہ انسان تکلیف الہی میں قدرت رکھتا ہو. اگر انسان قادر نہیں ہے تو انسان کے اوپر سے تکلیف الہی ساقط ہو جاتی ہے, اور اسی کو قرآن نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اس کے ظاہری معنی یہ ہیں اللہ ایسا ہی حکم اپنے بندے کو دیتا ہے جس کو وہ انجام دے سکے. اللہ تکلیف مالا یطاق نہیں دیتا. مثلا انسان کے لیے وضو واجب ہے, لیکن اگر پانی مضر ہو جائے, نقصان دہ ہو جائے انسان کے لیے, تو انسان سے وضو ساقط ہو جاتا ہے, اس پر تیمم واجب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر امام کی جان کو خطرہ ہے اور وہ عوام کے سامنے ظاہر ہوگا تو اس کے قتل ہونے کا خطرہ ہے, تو اس صورت میں ظاہری اعتبار سے ہدایت کرنا امام کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
انسان کی ذات کا سرچشمہ کہاں پر ہے, اور اس ہستی و ذات کا انسان کے طرز عمل پر کس قدر اثر ہوتا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ انسان اس ذات کے بارے میں شناخت حاصل کرے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آپ کے سوال کے تین گوشے ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری ذات کا سرچشمہ کیا ہے. دیکھیے, اصل میں نہ صرف ہماری ذات بلکہ پوری کائنات کی ذات کا سرچشمہ, پوری کائنات پوری ہستی کا سرچشمہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو نہ صرف انسان بلکہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا سرچشمہ وہی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے, بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ ہمیشہ یہ کہیں, تکرار کریں, انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں دوبارہ پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. بس نہ صرف ہماری بلکہ پوری کائنات کی ذات کا سرچشمہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے. ایک دوسرے آپ نے کہا کہ اس کی شناخت ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. دیکھیے, خالق کائنات نے قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو, یعنی جانو, پہچانو, کس کو پہچانو, کہ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو, کہ وہ اس کی ذات وہ تنہا ہے, یعنی وہ خدا فقط تنہا ہے, لا الہ, کوئی خدا نہیں سوائے اس خدا کے, اس وحدہ لا شریک کے. مفسرین نے کہا کہ وَعْلَمْ یعنی صیغہ امر ہے, اس میں اطلاق ہے, کسی قسم کی قید و شرط نہیں ہے, یعنی ہر ایک کو معرفت الہی کی شناخت حاصل کرنا, پہچاننا ضروری اور واجب ہے. اب رہا مسئلہ, جب ہم نے پہچانا تو کیسے پہچانے کا, صرف ذات کا پہچاننا ضروری نہیں ہے بلکہ تمام صفات الہیہ کا, چاہے وہ صفات جمالی ہوں, چاہے صفات کمالی ہوں, چاہے صفات جلالی ہوں, ہر ایک کا پہچاننا ضروری ہے. اب جب ہم نے پہچان لیا ذات باری تعالیٰ کو, تو اس کا ہماری زندگی میں اثر کیا ہوگا, جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیے, اگر انسان نے پہچان لیا خدا کے صفات کو, اس کے صفات جمال, صفات جلال اور اس کے کمال کو پہچان لیا ہے, تو تنہا پہچاننا ذات کا کافی نہیں ہے, صفات کا کافی نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کرنا چاہیے, یعنی اپنے اندر ان صفات کو مزین کرنا چاہیے. جب انسان نے ان صفات سے مزین ہو جائے گا, اپنے آپ کو آراستہ کر لے گا, تو اب اس کا اثر خود بخود اس کی زندگی میں آنے لگے گا. اب اگر کوئی خدا کی معرفت رکھتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی خاتون اللہ کی معرفت کی وادی میں قدم رکھے اور اس کے باوجود بغیر حجاب کے نکلے یا بد حجاب نکلے, ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب شناخت پروردگار حاصل ہوگی تو اس کو حیا حاصل ہوگی, وہ باحیا ہو جائے گی. جب کوئی بھی خاتون حیا اس کے اندر آ جائے گی تو اپنے آپ کو کنٹرول کرے گی, وہ اپنے قیمت کو, اپنے گوہر کی, اپنے وجود کی قیمت کو جان لے گی, وہ اس طرح برباد نہیں ہونے دے گی. تو پس ذات الہی کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کی رضا پر راضی رہے گا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے, کان الناس, کہ تمام کے تمام لوگ کان اعلم الناس باللہ، سب سے زیادہ معرفت الہی رکھنے والا کون ہے؟ ارضاہم بقضاء اللہ، جو اللہ کی قضاء اور قدر پر راضی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے اس کے صفات ہیں، کہ ایک صفات یہ کہ دنیا سے بالکل بیگانہ ہو جائے گا، یعنی بے اعتنا ہو جائے گا، اس کا سارا ہم و غم آخرت کی طرف ہو جائے گا جب وہ اللہ کو پہچان لے گا تو اپنے آپ کو ان صفات سے مزین کرے گا. اور دوسری اور اس کا جو دوسرا تیسرا اثر ہے وہ یہ ہے کہ انسان راضی برضا الہی کے ساتھ ساتھ وہ خدا وند مطالع کے مقابل میں خاص ہو جائے گا اور اس کو خشیت الہی حاصل ہو جائے گی. اسی لیے کہا ہے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء، جتنی معرفت حاصل ہوگی اتنی ہی انسان کے اندر خضوع اور خشوع آتا جائے گا. بس معرفت الہی کا کے بہت زیادہ اثرات ہیں. من جملہ تمام اثرات میں جو سب سے مہم ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا تو تمام کے تمام اس کا وجود فقط آخرت کی تلاش میں رہے گا، اور وہ کوشش یہ کرے گا کہ اس دنیا کو پل کی طرح استعمال کرے اور تاکہ آئندہ جو ثمرہ اس کا آخرت میں ملنے والا ہے وہ اس ثمرے سے بہرہ مند ہو سکے.
قرآن اور اسلام کی نظر میں ایک گھر پر کون سے اصول حاکم ہونے چاہیے جن کی رعایت سے گھر میں ایک پرسکون فضا قائم ہو سکے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کے جواب میں جو آپ نے ابھی پوچھا ہے یہ کہ کون سے اصول حاکم ہو سکتے ہیں، تو بہت سارے اصول ہیں جن کی طرف قرآن اور احادیث میں ہمیں اشارہ ملتا ہے، لیکن میں یہاں پہ کچھ اہم اصول کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا اصول وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب شادی ہوتی ہے تو کچھ ذمہ داریاں بڑھتی ہیں اور کچھ تقاضے ہوتے ہیں انسان کے. انہیں تقاضوں میں سے ایک تقاضا جو ہے وہ جنسی تقاضا ہے انسان کا، شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے. اس تقاضے کو ایک شرعی حیثیت کے تحت اور شرعی دائرے میں پورا کرنا ہوگا، چونکہ یہ تڑپ ہے انسان کے اندر، یہ تقاضا فطری اور طبیعی ہے انسان کے اندر، اس کو پورا کرنا ہے. اب اس تقاضے کو پورا کرنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے اہم راستہ جو ہے وہ یہی شرعی راستہ ہے کہ انسان جب نکاح کے دائرے میں آتا ہے تو اس غریضے کو پورا کرنے کے لیے ان شرعی حدود کی پاسبانی کرتا ہے. لہذا سب سے پہلا اصول جو حاکم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس فطری اور طبیعی غریضے کو ایک دوسرے کے ذریعے سے پورا کریں. دوسرا اصول جو حاکم یہاں پہ ہو اس گھر کے لیے اور اس گھر کا سکون اور اس کی بنیاد برقرار رہے وہ ہے مشورہ کرنا. مشورہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن جیسے گھریلو امور ہے، گھر کو سجانا سنوارنا اور گھر کو کس جگہ کون سی چیز رکھنا ہے، اس میں ایک دوسرے کی مشورت سے ایک دوسرے کو جب ہم ایک دوسرے کے پاس دیں گے، ایک دوسرے کا لحاظ کریں گے، تو اس خاتون کو بھی اہمیت دی جائے گی، اس خاتون کو بھی احترام ملے گا، اور اس طریقے سے گھر کا نظام محفوظ رہے گا. یہ بنیادی ایک چیز ہے. اس سے جب ایک عورت کو اہمیت ملتی ہے، اس کو جب اس کی تکریم ہوتی ہے، عزت ملتی ہے، تو وہ بھی خوشی سے پھر اس گھر کو سجانے میں، اس گھر کو آباد کرنے میں دن رات محنت کرتی رہتی ہے. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے جنگی امور میں اپنی خاتون سے مشورہ کرے. بہرحال چونکہ جنگی امور فطری اور طبیعی اعتبار سے عورت کے مزاج کے سازگار نہیں ہے، یا جس میں وہ تخصص نہیں رکھتی وہ خاتون، اس میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کا کاروبار ہے، شوہر جو ہے نا وہ بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اس امر میں ضرورت نہیں مشورہ کرے، لیکن گھر کو چلانے میں، گھر کو آگے بڑھانے میں، فرزندوں کی تربیت میں، اس میں مشورہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. ایک اور چیز جو یہاں پہ حاکم ہو سکتی ہے، ایک اصول ہے، وہ ہے مرد کی سرپرستی. ہمیشہ اس بات کو مان لیا جائے، چونکہ مرد ہر جہت سے اس میں قوت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، دیکھیں عورت جو ہے وہ جذبات کا ایک مجسمہ ہوتی ہے, اس کے اندر بھی عقلی توانائی ہے, اس کی کوئی وہ نہیں ہے, لیکن جو پلٹا باری جس چیز کا ہو جاتا ہے وہ جذبات کا, وہ ہے عطوفت کا, مہربانی کا, وہ ہے محبت کا. لہذا مرد میں اس سے بھی بڑھ کر صلاحیت ہوتی ہے, عورت کے اندر بھی بہت ساری صلاحیت ہے, اس سے قطعاً انکار نہیں ہے, لیکن گھر کی ذمہ داری جو ہے وہ باہر کی ذمہ داری وہ مرد کے سپرد کی جائے. اسی طرح سے ایک اور اصول جس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے وہ ہے صلح, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہو, ایک دوسرے کے ساتھ صلح و آشتی سے رہے, ایسا نہ ہو کہ ہر بات پہ جھگڑا ہو اور ہر بات پہ جو ہے نا ایک دوسرے سے ناراض ہو, ناراحت ہو. لہٰذا اس چیز کو بھی اگر ہم حاکم کر لیں اپنے گھر میں کہ اگر کوئی تھوڑی بہت ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی اور سلیقائی اختلاف ہوا, لیکن ایک دوسرے کو بخشیں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور صلح و آشتی سے اپنے گھر کو آگے بڑھائیں.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.